السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: إنا نراك من المحسنين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. آج خطبے کا موضوع ہے تمغہ حسن، تمغہ امتیاز. ان نراک من المحسنین، تمغہ امتیاز. ان نراک من المحسنین. اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جس دنیا میں ایک خاص طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. شکل و صورت سے عام لوگوں جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن ان کے دل عام لوگوں جیسے نہیں ہیں. ان کے دل ایسے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، خیر خواہ ہیں. ان کے دل میں ہمیشہ یہ درد رہتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان بہنوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی امت کے لیے کیا کر سکتا ہوں، وہ کون سے خیر کے راستے ہیں جن پر چلتے ہوئے میں مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اور وہ کون سے شر کے راستے ہیں جن سے بچتے ہوئے مسلمان معاشرے کو بھی میں ان شر کے راستوں سے دور کر دوں. ایسے لوگ کون ہیں، کیسے رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب شاید اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ اس سوال کا جواب ضروری ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں. میرے اپنے ذاتی مفادات اور عام مسلمانوں کے مفادات جب ٹکرا جاتے ہیں تو میں پھر کیا کرتا ہوں؟ اس معاشرے میں، اس امت میں میری کیا حیثیت ہے؟ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ہے، جن میں محسنین لوگ رہتے ہیں، محسنین کا گروہ. اور دوسرا گروہ وہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، مفلسین کا گروہ، مفلس ہیں ایسے لوگ، میں کہاں ہوں اور میرا امت میں کیا اثر ہے، معاشرے میں کیا اثر ہے، یا میرے اپنے گھر میں کیا اثر ہے، میرے اپنے ذات زندگی میں میرا کیا اثر ہے. چلو یوں بات کر لیتے ہیں، کسی مسلمان کی مدد کرنا میرے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں راستے پہ چلتے ہوئے ایک گاڑی راستے پہ کھڑی ہے، اس میں فیملی بیٹھی ہے اور ایک شخص بیچارہ پریشان ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہ کیا کرے. ابھی ہم مسلمان ہیں، مصیبت میں ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں اگر میں اس شخص کی جگہ ہوتا تو میں کیا پسند کرتا، اس وقت میں نے کیا کیا؟ یہ سوچا کہ پیچھے بھی لوگ آ رہے ہیں، آگے بھی جا رہے ہیں، کوئی آئے گا مدد کے لیے، یا موبائل فون ہوگا کسی کو کر لے گا، اس کا کوئی دوست کوئی رشتہ دار آ جائے گا، میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ اچھا کم سے کم دعا کر دی، اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی کے لیے آسانی فرما دے، یا کوئی فرق نہیں پڑا مجھے. پڑوسی کے گھر میں بچہ بیمار ہو گیا، شدید بخار ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، ان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، یا گھر کا سربراہ اس وقت موجود نہیں ہے گھر میں، بچہ رو رہا ہے، پورا گھر پریشان ہے، مجھے میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا میں نے اس کی مدد کے لیے کچھ کیا؟ میں نے اپنے اہلیہ کو بھیجا یا خود دربار میں دستک دے کے پوچھا خیریت تو ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ الغرض راستے دو ہیں، محسنین کا راستہ اور مفلسین کا راستہ. تو آئیے دیکھتے ہیں، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں احسان کا ساز و سامان ایک حدیث میں موجود ہے. جو اپنے محسنین بننا چاہتا ہے نا، جو یہ تمغہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک ہی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظوں میں، خوبصورت الفاظوں میں احسان کے ان راستے کو بیان فرما دیا ہے. اور پھر میں سلف صالحین کے چند حالات اور واقعات بیان کروں گا کہ وہ کیسے تھے. ہم دعوے دار تو ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بے حد محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے راستے کو ہم اپناتے ہیں. کیا یہ محض دعویٰ ہے یا حقیقت ہے؟ یہ بھی جانیں گے انشاءاللہ. اور پھر آخر میں یہ تمغہ کون دیتا ہے؟ ان نراک من المحسنین، یہ ہم خود لٹکاتے ہیں اپنے سینے میں، یا کوئی لکھی ہوئی تختی ہوتی ہے جو ہمارے گلے میں لٹکا دیتے ہیں، دی جاتی ہے. اور پھر دونوں کے راستے جدا جدا ہیں، محسنین کے راستے، احسان کے راستے پر چلنے والے محسنین کو کیا ملنے والا ہے دنیا اور آخرت میں، اور مفلسی کے راستے پر چلنے والے مفلسین کو کیا ملنے والا ہے دنیا اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الى اللہ انفعهم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ یا پسندیدہ شخص وہ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے لیے، دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو. احب الناس الى اللہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا، زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ انفعہم، جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو. واحب الاعمال الى الله عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سرور تدخله على مسلم، وہ خوشی اور سرور جو آپ کسی مسلمان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ، احب الناس اور احب الاعمال. آج ہم اپنے ترازو سیدھے کر لیں ذرا، کیونکہ ہمارے نزدیک یا ہماری سوچ میں شاید کچھ اور تھا پہلے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم اپنے غلط فہمی بھی دور کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ کون ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور سب سے زیادہ پسند اعمال کون ہیں، کون سے ہیں. یہ نفع کیسے پہنچا سکتے ہم لوگوں کو؟ نفع کے کیا راستے ہیں؟ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے لیے باعث تکلیف اور باعث نقصان و خسارہ ہوتے ہیں، اور جس عمل سے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور یہ بدترین اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے ہیں. احب الاعمال پہلے نمبر پہ ہے، وہ سرور، وہ خوشی جو آپ عثمان بھائی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ خوشی اور سرور صرف پیسہ دینے کی حد تک نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں چلو مدد کر لی، پیسہ دے دیا. ہاں، جو محتاج پیسہ دیا اس کو خوشی مل گئی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ وہ بھی مدد کر سکتے ہیں اگر اس کو ضرورت ہے. مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹیلی فون کریں گے، حال پوچھ لیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ آج میرا بھی کوئی پوچھنے والا ہے. جب آپ ملتے ہیں مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، یہ بھی ایک احسان ہے. اس سے بھی آپ کے مسلمان بھائی کے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ خوشی کسی مسلمان کو تب ملتی ہے جب کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا دوست اس کی خبر لیتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے جس نے اسے راہ راست پہ لگایا، گمراہی سے نکالا، خیر کا راستہ دکھایا. یہ بڑا احسان تھا اس شخص کا اس گمراہ پر. لیکن پھر کیا یہاں تک رشتہ تھا پھر ختم ہو گیا؟ ایک دفعہ راستہ دکھا دیا پھر فرصت ہی نہ ملی، حال ہی نہ پوچھا کبھی. آپ کو نہیں پتا کہ بعض اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی گمراہیوں کو یاد کرتے ہیں، پھر ہدایت کے راستے کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے ہر نماز میں ہر وقت دعا کرتے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے ہیں. میرے بھائی، ہمارا کیا جاتا ہے اگر ہم فون اٹھا کے حال پوچھ لیں اور اس کے دل میں سرور اور خوشی ڈال دیں؟ جب ملے تو مسکرا کے ملے تو جاتا کیا ہے؟ وہ تبسم فوج ہے حقیقت صدقہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان بھائی کے سے ملتے ہوئے اگر اس کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں تو یہ بھی صدقہ لکھا جائے گا آپ کے نام اعمال میں. تو پہلی بات احب الاعمال میں، جہاں پہ تقریباً سات کے قریب ہیں، پہلے نمبر پہ ہے سرور تدخله علی مسلم، کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی اور سرور ڈال دینا. کوئی بھی راستہ خوشی اور سرور کا ہو. نمبر دو, او تکشف عنہ قربہ, یہ بھی احب الاعمال الی اللہ, اللہ تعالیٰ پسندیدہ عمل اعمال میں سے ہے. کشف القربہ, کہ شدید مصیبت میں اس کی مدد کر کے اس مصیبت کو اس سے دور کر دینا, ٹال دینا, کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ یا میں یا ہم سب کسی مصیبت زدہ شدید مصیبت میں جو ہمارا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے اس کی مدد کر کے ہم اس کی مصیبت میں اگر دور نہیں کر سکتے تو تخفیف کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, کتنی بڑی سعادت ہے. یاد رکھیں کرب جو ہوتا ہے, یہ تین لفظ مختلف ہیں, ایک ہے ہم, ایک ہے غم, ایک ہے حزن. عربی زبان میں ہمارے پاس, ہماری زبان تھوڑی سی ناقص ہے, اردو زبان جو ہے ہمارے پاس ترجمہ سب کے ترجمہ پریشانی ہی ہے, غم ہے, لیکن عربی میں فرق ہے. غم, ہم اور حزن, یہ تینوں مل کے کرب بن جاتے ہیں. کرب, ہم وہ پریشانی ہے یا وہ مصیبت ہے جو وقت حال میں موجود ہے, مصیبت آئی ہے آپ اس کو فیس کر رہے ہیں, یہ ہم ہیں. وہ پریشانی جو کسی ایسی مصیبت کی وجہ سے ہو جو اس وقت موجود ہو حال میں. غم وہ پریشانی ہے جو جس کی وجہ وہ مصیبت ہوتی ہے یا وہ تکلیف ہوتی ہے جو آنے والی ہو, ابھی پہنچی نہیں ہے, اب خدشہ کی مصیبت آئے گی آپ پریشان ہو جاتے ہیں, اسے غم کہا جاتا ہے. فلان شخص بڑی غم میں ہے, مغموم ہے. حزن وہ پریشانی ہے جو مصیبت گزر جانے کے بعد لاحق ہوتی ہے. تین زمانے ہیں نا, حال ہے, پریزنٹ زمانہ, مستقبل ہے آنے والا, اور ماضی ہے جو گزر گیا. مصیبت گزر جانے کے بعد جو پریشانی ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں. مصیبت آنے سے پہلے جو پریشانی لاحق ہوتی ہے اسے غم کہتے ہیں, اور مصیبت کے وقت جو پریشانی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں. اور ان تینوں, یہ تینوں جب مل جاتے ہیں, بعض ایسی مصیبت بھی آتی ہے کہ پریشانی ہو بھی چکی ہے, آنے والی بھی ہے اور ابھی بھی موجود ہے, اس کو کرب کہتے ہیں. قربہ, ایک کرب اس کی جمع ہے. اگر کوئی مسلمان, اللہ تعالیٰ ہم سب سے اور سب مسلمانوں سے غم, حزن, ہم اور کرب دور فرمائے اور اپنی حفاظت میں رکھے, تو اگر کوئی مسلمان کسی کرب میں ہے, کرب کا شکار ہے, تکلیفوں میں ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, اور اس کے اس اور اس مسلمان بھائی, مسلمان بہن کو اس کرب سے نکال سکتے ہیں, تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے, پسندیدہ عمل ہے. وہ جو ایسا نہیں کرتا, یاد رکھے میرے بھائی, اللہ کے کرنے والے بہت ہیں. آپ یہ سمجھے آپ نہیں کریں گے تو وہ مر جائے گا, نہیں, آپ مدد نہیں کریں گے تو وہ اس کرب اور پریشانی میں آپ کی مدد کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مرے گا نہیں. ہاں, موت لکھی تو آنی ہے, سب کو آنی ہے, جو کرب وہ بھی مر جائیں گے, جو نہیں وہ بھی مر جائیں گے, لیکن اللہ نہ کرے کہ کل آپ اس کی جگہ ہوں اور آپ انتظار کرتے رہیں کہ کاش کوئی شخص آئے اور میری مدد کرے, اور آپ نے مدد اور آپ کی مدد کے لیے کوئی نہ آئے, تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ یاد رکھیے, آپ مدد کرنے نہیں جائیں گے تو سب سے بڑا مددگار الحی القیوم موجود ہے, وہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتا ہے. ایک ڈاکٹر کہہ رہا تھا، کہتا ہے ایک مریض کو دیکھا میں حیران اور پریشان ہو گیا. ایک ٹیلی فون آیا اور اس نے کہا کہ میرے گھر میں مریض ہے، یہ ایڈریس ہے. وہ جانتا بھی تھا ان کو، اور ویسے بھی وہ گھروں میں جا کر مریض دیکھتے ہیں اور اس کو فیس دیتے، ڈبل فیس ملتی ہے. ایڈریس دے دیا، آپ اس جگہ پہ آ جائیں اور مریض دیکھ لیں. وہ کہتے میں چلا گیا. تو جب میں اس بلڈنگ میں داخل ہوا، رات یعنی ایک بج چکا تھا رات کا، یا دو بج چکے تھے شاید، بہت رات گزر گئی تھی. تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ فلیٹ کون سا ہے. بلڈنگ تو بتائی اور فلیٹ نمبر بھی بتایا. تو غلبۃ الظن پہ، جس یعنی فلیٹ سے آواز آ رہی تھی، بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے دستک دی. میں نے کہا آپ کے گھر میں مریض ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. ایک خاتون تھی بزرگ، انہوں نے کہا جی ہاں مریض ہے. کہتے میں چلا گیا، میں نے مریض دیکھ لیا اور دوائی بھی تجویز کر لی، اور جو ایمرجنسی علاج تھا وہ بھی کر دیا. تو پھر میں انتظار کر، یعنی کھڑوں کا انتظار کرتے ہوئے کہ ابھی مجھے فیس ملے گی. تو اس عورت نے کہا جزاک اللہ خیرن. تو کہتے ہیں میری فیس؟ کہتے ہیں کس چیز کی فیس؟ آپ خود آئے ہیں. کہتے آپ نے فور کر بلایا؟ کہتے میں نے تو نہیں بلایا آپ کو. کہتے کیسے ہو سکتا ہے، یہ فلان بلڈنگ نہیں ہے، فلان نمبر نہیں. کہتے وہ ساتھ والی بلڈنگ، یہ بلڈنگ نہیں ہے. وہی نمبر تھا فلیٹ کا، بلڈنگ ساتھ والی تھی. تو پھر وہ عورت رو پڑی، کہتے میرا خاوند گھر میں نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، اور بچے کو تیز بخار ہے، شدید تکلیف میں ہے. تو میں نے کہا رات کی تاریکی میں کہاں جاؤں گی بچے کو لے کے؟ میں تہجد کی نماز پڑھتی رہی اور اللہ سے دعا مانگتی رہی، روتی رہی. یہ پتہ چلا کہ آپ نے دستک دی اور کہا مریض ہے. میں نے کہا ہے مریض، بس اس نے بھیجا ہے، آپ نے دیکھ لیا. مجھے کیا پتہ کہ کس نے آپ کو بھیجا ہے. کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر میں نے اسے فیس تو نہیں دے رہا، نہ اس کے پاس تھی، لیکن پھر میری مجھے ذہن میں بات آئی، نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو ایسے ہوں گے، پریشانی کی حالت میں ہوں گے، فیس نہیں دے سکتے ہوں گے. یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. میں گھر سے باہر کہیں چلا گیا، میرا بچہ بیمار ہو گیا، اور رات کی تاریکی میں ساتھ بھی کوئی بھی نہ ہوتا. جیسے ہم یہاں پہ رہتے ہیں، کہاں ہے ہمارے رشتے دار؟ یہاں پہ الگ الگ رہتے ہیں ہم لوگ، دور رہتے ہیں. تو کہتے میرے آنسو بہتے رہے، اور پھر میں نے یہ اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ میں نے ایسے لوگوں کی ہمیشہ مدد کرنی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی، اگر میں اور آپ نہیں مدد کریں گے نا کسی کی، تو مدد کرنے والا ہے، الحی القیوم ہے، ہمیشہ مدد کرنے والا ہے. لیکن آزمائش تھی ہمارے لیے، ہم نے کیا کیا ہے. اور کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی حقیر نہ سمجھنا. واللہ کب یہ چھوٹا کام جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کب آپ کے لیے مصیبت کے وقت میں، شدید ترین مصیبت میں آپ کے لیے نفع بخش ہوتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تیسرے نمبر پہ، او تقضی عنہ دینہ، یا آپ کسی مسلمان بھائی کا قرض ادا کر دیں. مقروض ہے، اس کے پاس پیسے نہیں کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی کر سکے، ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے. قرض اس نے لے لیا ہے، اس نے دینا بھی ہے، لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ شرمندہ ہے، سر جھکا کے چلتا ہے، لوگوں سے الگ رہتا ہے، اپنے دوستوں سے بھی الگ ہو گیا، دور ہو گیا، صرف اس شرمندگی کی وجہ سے کہ وہ کس منہ سے اپنے دوستوں کے پاس دوبارہ جائے گا، کہاں سے دے گا. وہ دینا تو چاہتا ہے لیکن دینے کے لیے کچھ نہیں. آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کو دیا بھی ہے اور بہت کچھ دیا ہے. ہر ہفتے میں جمعے کے دن آپ کے پاس 2000 یا 1000 ریال ہوتا ہے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے, جائز یا ناجائز. لیکن آپ کے مسلمان بھائی ہے وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے, 300 ریال قرض کی وجہ سے سر نہیں اٹھا سکتا. وہ 300 ریال نہیں آپ کے پاس دینے کے لیے, اسے نہیں اپنا کوئی حرج نہیں ہے, آپ دے دیں, یہ ہم خبر نہیں رکھتے. ہم عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کے سگے بھائی قرضوں میں ڈوبے, ان کو خبر ہی نہیں. میں کس دوست کی بات کروں, کس رشتہ دار کی بات کروں, اپنا سگا والد قرض میں ڈوبا ہوئے, اپنے والد ان کو پرواہ نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. اور ایسی عیش و آرام کی زندگی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ ساری مال و دولت اسے وراثت ملی ہے شاید, لیکن اس کو یہ خبر نہیں بیچارے کہ اس کا اپنا سگا والد قرض میں ڈوبا ہوا ہے. اور بعض لوگوں کو خبر بھی ہے, پتہ بھی ہے, اپنے پیاروں کی مدد نہیں کرتے. احب الاعمال الى الله, اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب عمل یہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نماز روزے کہاں گئے, نماز روزے بھی محبوب اعمال ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ نماز اور روزہ جو آپ مسلمان بھائی کی مدد کے لیے سبق نہ سکھائے وہ کیا نماز اور روزہ ہے, جو آپ کو برائی سے نہ روک سکے, جو آپ کے دل میں مسلمانوں کی محبت اور ان کی تکلیفوں میں درد شیئر کرنا یہ احساس نہ دلائے, یہ شعور نہ دلائے, تو کون سی نماز پڑھے, کون سے روزے رکھے, کون سے تہجد پڑھی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی اور کہا کہ ہماری پڑوس میں ایک بڑھیا ہے, بڑی عبادت گزار ہے, دن میں روزہ رکھنا ہے, نوافل نفل روزہ, رات کو تہجد اور قیام کی نماز پڑھنے والی ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا فی النار, یہ جہنمی عورت ہے. ارے نماز بھی پڑھتی ہے, صرف فرض نماز نہیں, نوافل کی ادائیگی میں بھی آگے ہے, تہجد گزار ہے, روزے رکھنے والی ہے, گرمی کی شدت میں روزہ, اور ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے اور تہجد کے لیے کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. لیکن نہ تو اس نماز نے کوئی سبق سکھایا اور نہ ہی ان روزوں نے کوئی سبق سکھایا کہ پڑوسوں کا بھی حق ہے تمہارے اوپر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کا اکرام کرے, اپنے پڑوسی کا خیال رکھے. یہ اکرام میں سے صبح شام پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, صبح شام عذاب میں ہے بےچارے, ان کے بس بھی نہیں کی بلڈنگ چھوڑ دیں, اخراجات پورے نہیں آتے, مشکل سے کوئی ان کو فلیٹ ملا ہے اور آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے وہ پریشان ہو, کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو, ہمارے نماز ہمارے روزے کیا کام آئیں گے ہمارے, یہی مفلسین ہوں گے جو قیامت کے دن نمازیں ہوں گی, روزے ہوں گے, صدقات اور خیرات ہوں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفلس لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے دنیا میں, آخرت میں ان کے سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیے اللہ تعالیٰ نے اور ان کو دے دیے جو مظلوم تھے اس دنیا میں. چوتھے نمبر پہ او تقرض عنہ جوعا, قرض کے تعلق سے یاد رکھیں ایک بات رہ گئی ہے, جس نے قرض لیا اس نیت سے کہ اس نے ادائیگی کرنی ہے وہ ادا نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کرے گا, اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسے بھاگنا بھی نہیں چاہیے, چھپنا بھی نہیں چاہیے. میں جانتا ہوں ہمارا معاشرہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ضرور ہے, وہ یہ چیز شاید برداشت نہیں کرتا کہ میں نے تمہیں پیسے تو دیے واپس کیوں نہیں کیے, اور بار بار ہم شاید پریشان کرتے رہتے ہیں. لیکن تھوڑا سا آپ کو بھی بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, فون کر کے کہہ دیں میرے پاس ابھی پیسے مہیا نہیں ہوئے, میں انشاءاللہ جو ہی مجھے ایک مہینہ دو مہینے اور مہلت دے دیں میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا. پھر مہینے بعد نہیں ہوا, دو مہینے بعد نہیں ہوا, پھر فون کر دیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ فون کرتے ہیں آپ کا حق لینے کے لیے, آپ فون بند کر دیتے ہیں یا نمبر چینج کر دیتے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں گھر میں موجود نہیں ہے, تو یہ طرز عمل اچھا نہیں ہے. سچ بات ہے, کوئی بات نہیں. اگر وہ آپ کو کچھ غصے کا مظاہرہ بھی کرتا ہے وہ صاحب حق ہے, اسے کرنا تو نہیں چاہیے کیونکہ اسے نہیں پتا کہ آپ کے حالات کیا ہے. لیکن اگر پھر وہ کر دیتا ہے وہ صاحب حق ہے, آپ اسے بھاگے نہیں, چھپے نہیں, کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. جب آپ حلال رزق کے لیے دیکھیں, حلال رزق آسان نہیں ہے, حلال رزق کے لیے پریشانی مول لینی پڑتی ہے, رکاوٹیں ہیں. حرام والے کب سوچتے حرام کھانے والے, آپ حلال کھاتے ہیں اس لیے آپ کو پریشانی ہے اور آپ قرض کی ادائیگی آسانی سے نہیں کر سکتے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر قرض والے کے قرض کی ادائیگی میں آسانی فرمائے, اور جو بھی صاحب حق نہ تھا ان کو بھی صبر عطا فرمائے کہ وہ بھی تھوڑا سا صبر کرے اپنے حق لینے کے لیے. ان کا حق ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ, اگر انہوں نے حلال سے کمایا ہے اور ان کا حق ہے انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو. چوتھے نمبر پہ, او تطرد عنہ جوعا, یا اپنے مسلمان بھائی کی بھوک مٹا دیں. بھوک مٹانا ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, بہت پسند عمل ہے. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ رزق عطا فرمایا ہے, رزق کی فراوانی ہے الحمدللہ. تین وقت کھاتے ہیں, چار وقت, پانچ وقت, بعض لوگ ماشاء اللہ چھ وقت کھاتے ہیں. تین وقت کا کھانا ہے, بیچ میں وہ کہتے ہیں اسنیکس ہیں. الحمدللہ اللہ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ مزید دے, الحمدللہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں, شاید آپ کے ساتھ والے گھر میں ہو آپ کو خبر نہ ہو, یا آپ قریبی رشتہ دار ہو جس کو مشکل سے ایک وقت کی روٹی ملتی ہو. مسلمان بھائی کی بھوک مٹانا, میں مسلمان بھائی کی بات کر رہا ہوں, آپ ان باتوں میں ذرا غور کرتے رہنا. جس کا زیادہ حق ہے اس حق کی ادائیگی کی فرضیت ہم پہ زیادہ عائد ہوتی ہے. یہ مسلمان بھائی کی بات کو, اگر آپ کا کزن ہے یا دور کا رشتہ دار ہے اس کا حق زیادہ ہے, اور اگر قریب کا رشتہ دار ہے اس کا حق اس سے زیادہ ہے, اگر سگا بھائی یا سگی بہن اس کا حق اس سے زیادہ ہے, اگر والدین ہیں تو ان کا حق ان سب سے زیادہ ہے. مسلم بھائی کی بھوک مٹانا, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یعنی بعض اوقات واللہ یعنی سوائے آنسو بہانے کا کچھ ملتا نہیں ہے. اپنے حالت پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے بعض اوقات کہ شادیوں میں اور بعض دعوتی انتظامات میں اتنی کھانا ضائع ہوتا ہے. یعنی یہ تو اس رحمان الرحیم کی رحمت ہے کہ ہمیں ہماری پکڑ نہیں ہوتی. اگر رحمان الرحیم کی رحمت نہ ہوتی تو شاید ہمیں سے کوئی شخص اس وقت اس قابل نہ ہوتا کہ اس زمین پر چلنے کے لائق ہوتا. وہ کبھی دیکھا ہے کہ کتنے کھانا ضائع ہوتا ہے. ہوٹلوں میں جائیں, چلو شادی بیاہ کو چھوڑ دیں, آپ کبھی پریکٹیکلی یہ دیکھ لیں, جو پلیٹیں ہم کھاتے ہیں خاص طور پہ جو اوپن بوفے ہیں سسٹم ہے, 45,000 تو دے دیا, اب پلیٹیں تو بھرنی ہے نا, وہ پیٹ میں جائے یا نہ جائے, پیسے حلال کرنے بعض لوگ کہتے ہیں, اب پلیٹیں بھر لی, کتنا کھاؤ گے؟ میدا تو اتنا چھوٹا سا ہے آپ کا, اتنی بڑی پلیٹ بھر لی کہاں جائے گی؟ مشکل سے آدھا کھایا, آدھا بھی نہیں شاید اس سے کم کھایا, اب بیچارہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, پلیٹ بھی بھری ہوئی ہے, کہاں جائے گا؟ دائیں بائیں تو اوپر دیکھا کرو, اوپر دیکھنے والا ہے وہ, یہ دیکھ کے کیا کریں گے؟ انہیں اپنی پلیٹیں بھری ہوئی, وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, پھر یہ کہاں جائے گا؟ آپ نے اس میں دال بھی ڈالی ہوئی ہے, اس میں سالن بھی ڈالا ہوا ہے, اس میں چاول بھی ڈالے ہوئے ہیں. ایک سسٹم ہے نا آج کل, یہ رواج ہے, ایک ہی پلیٹ میں بھر دو, اس میں آپ نے دو چار سموسے بھی رکھے ہیں, اس میں سلاد بھی ہے, اس میں اوپر نان بھی, آپ نے پورا وہ پہاڑ بنا دیا آپ نے پورا. جو کھانا تھوڑا سا کھا لیا, باقی کہاں جائے گا؟ نہ تو اس میں سے آپ دال نکال الگ کر سکتے ہیں, نہ واپس جا سکتے. وہ اسے جانے گندگی کے ڈبے میں, یاد رکھیں. اور واللہ سوال ہوگا قیامت کے دن, میں نے تمہیں رزق دیا تھا، میرے دوسری مخلوق دوسرے بندے بھوک سے رو رہے تھے، پریشان تھے، تم نے اس رزق کا کیا کیا؟ اللہ کے لیے اگر آپ کے پڑوس میں یا آپ کے رشتہ دار میں کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے اخراجات زیادہ ہیں اور انکم کم ہے، وہ اچھا کھانے کو ترستے ہیں، ہمارا کیا جاتا ہے اگر ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے رشتہ داروں میں سے صرف ایک کے کھانے پینے کا انتظام کر دے، بس ایک وقت کی روٹی دے دے اچھی جو خود کھاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ سالن میں ایک مرغی کی جگہ ڈیڑھ مرغی ڈال دے، یا آدھی کی جگہ ایک کر دے، شوربہ تھوڑا زیادہ کر دے، جہاں پر دو کی روٹی ہے تین ریال کی روٹی لے لے اور خود بھی کھائے اور ساتھ والے کو بھی کھلا دے، واللہ زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کر کے دیکھ لے۔ آپ کے پڑوسی کو یا آپ کے رشتہ دار کو ایک وقت کا اچھا کھانا ملے گا، اور آپ جانتے ہیں جب کسی بھوکے کو ایک وقت کا اچھا کھانا ملے اور جب وہ دعا کرتا ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا پھر دل سے نکلتی ہے، زبان صرف ترجمانی کرتی ہے، اور شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ اس دعا کی وجہ سے آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلِأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میں مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی حاجت میں مدد کرنے کے لیے ساتھ چلوں تاکہ اس کی میں حاجت اور دور کر اس کی مدد کروں، مجھے یہ عمل اس سے زیادہ محبوب اور پسند ہے کہ میں ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف کروں۔ مسجد میں اعتکاف کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں مجاوری کرنا، اعتکاف کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند عمل ہے یہ کہ آپ دنیا سے فارغ ہو کے اللہ کے گھر میں اعتکاف کریں، چاہے دس دن کا ہو، پانچ دن کا ہو، تین دن کا ہو، جتنے آپ کے پاس وقت میسر ہو، اور آپ اللہ کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت، نوافل عبادات، توحید کا علم، سنت کا علم، اور یہ چیزیں جو ہے مشکل سے آپ کو دنیا میں وقت ملتا ہے، اگر آپ اعتکاف کرتے ہیں آپ دنیا سے، دنیا کی جھنجھٹ سے دور ہو جاتے ہیں، اور آپ کچھ وقت اپنے نفس سے اپنے آپ کو دیتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، اللہ کے لیے ابھی تک میں نے کیا کیا ہے، امت کے لیے میں نے کیا، آپ کو بہترین وقت مل جاتا ہے غور و فکر کرنے کا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک مہینے کا اعتکاف ایک طرف، اور ایک مرتبہ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کے پاس جانا، اس کی حاجت کو پورا کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو مسجد میں ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مسجد میں اگر میں بیٹھوں اعتکاف کروں گا اس کا خیر صرف مجھے ملے گا، لیکن مسلمان بھائی کی مدد کرنا اس کا خیر اس کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، دگنا اجر ہے۔ اور یہاں پہ غور کریں ذرا، آپ خود چل کے جاتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود چل کے آتے ہیں مدد کے لیے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا کس سینس میں، ابھی ڈرامہ بھی دیکھنا ہے، ابھی بچوں کے ساتھ باہر بھی جانا ہے، ابھی ٹیلی فون بھی آنا ہے، ابھی دوستوں کے ساتھ بھی جانا ہے، ابھی تاش بھی کھیلنی ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے. ہمارے پرائیورٹیز، ہمارے اہتمامات، بتایا نا شروع میں نے، دو لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. کتنی ہو گئے؟ پانچ ہو گئے. چھٹے نمبر پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، وَمَن كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے میں رکھے گا، اس کے ستر کو ڈھانپے گا. غصے پر قابو پانا، غصہ تو آ جاتا ہے نا، ہر بات پہ غصہ کرنا. آج کل ویسے گرمی زیادہ ہے، حالات ویسے بگڑے ہوئے ہیں، بعض ملکوں میں 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، اور مصیبت ہے، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کبھی گیس نہیں ہے، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی بجلی نہیں ہے، کبھی کھانے کو مشکل سے کچھ چیز ملتی ہے، ساری مصیبتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. آزمائش ہے اللہ تعالی کی طرف سے، آزمائش ہے. کیا آزمائش ہے؟ ایوکم احسن عمل، تمہیں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے؟ بس غصہ آ گیا، چھوٹے سی بات پہ غصہ، راستے میں چلتے چلتے، گاڑی میں گزرتے گزرتے کوئی گاڑی والا آیا اور آگے سے گزر کے گیا، دو گالیاں منہ سے نکل گئی، اس نے کیوں اس طریقے سے میرے آگے سے گزر کے گیا ہے. بکالے میں گئے، جنرل سٹور میں گئے کچھ لینے کے لیے، آپ آگے کھڑے، کچھ جلدی سے ایک شخص آتا ہے جلدی میں اور آپ کے کیو میں آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. پہلے سے کمر میں درد ہے، صبح سے شاپنگ کے لیے نکلے ہیں، لائن لمبی لائن میں لگے ہوئے، یہ کہاں سے آگے گھس رہا ہے؟ غصہ تو آتا ہے نا، آتا ہے غصہ. یا آپ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھ گئے، آپ کے ساتھ دوسرے آگے بالکل قریب آ کے بیٹھ گئے، مشکل سے آپ کو جگہ ملی، اب آپ پردے والے ہیں، آپ پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، غصہ تو آتا ہے. الغرض، بعض اوقات اللہ کے گھر اور مسجد میں اندر غصے آتے ہیں، بعض لوگوں کو رہا نہیں جاتا. غصے پر قابو پانا جو ہے بڑی فضیلت ہے واللہ، وہ بڑا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کو. دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے غصے کو بھی پیدا کیا، کوئی شک نہیں، لیکن آزمائش ہے ہمارے لیے، ہم کرتے کیا ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، تینوں مرتبہ. چلو ایک نصیحت کر دی لا تغضب، دوسری نصیحت کیا ہے؟ غصہ نہ کرو. تیسری نصیحت کیا ہے؟ غصہ نہ کرو. ایک نصیحت کافی ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ، نہ جانے اس غصے نے کیسے بعض لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے. بعض اوقات غصے سے اپنے پیارے جو ہے نا وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. بعض لوگ غصے سے، ایک مرتبہ فون ہے رات کو 2 بجے، فون اٹھایا، ہم دونوں پریشان ہیں، میاں بیوی، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، رات کے 2 بجے. پھر آپ پریشان کیوں بھائی؟ ابھی طلاق دے دے تو دے دیا، پریشان کیوں؟ دیکھیں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، پھر سوائے پچھتاوے کی ندامت کو کچھ ملتا نہیں ہے. 1 بجے طلاق ہے، 2 بجے فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی طلاق. 1 گھنٹے تک انتظار نہ ہو سکا، صبح تک ابھی اچھا طلاق آپ کو ملی، میرا کیا قصور ہے بھائی؟ 2 بجے مجھے جگا کے پوچھتے ہو، صبح تک. دیکھیں میں ندامت کی بات کر رہا ہوں، اسے رہا نہیں گیا, صبح تک بھی انتظار نہیں کر سکے. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے سوائے ندامت کہ واللہ باقی کچھ رہتا نہیں. جھگڑے ہوتے ہیں, ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر بات پہ غصہ کرنا, ہر بات پہ لڑنا جھگڑنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ, اللہ تعالیٰ اس کو پردے میں رکھے گا. اور سب سے بڑا پردہ ہوتا ہے قیامت کے دن میرے بھائی. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اپنے پردے میں رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو حساب پردے میں لے گا. کتنی بڑی سعادت ہے. ساتویں نمبر پہ, ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. ومن كظم غيظا, ایک غصہ ہوتا ہے, ایک بہت شدید غصہ ہوتا ہے جو بغض سے بھرا ہوتا ہے, جسے غیظ کہا جاتا ہے. جیسے کھولتی ہوئی ہنڈیا ہوتی ہے نا آگ کے اوپر, کیسے کھول رہی ہوتی ہے, اسے غیظ کہا جاتا ہے, شدید ترین غصہ. وہ غصہ جو جسے کوئی شخص بے قابو سا ہو جاتا ہے. ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه, اگر وہ چاہتا تو اپنے اس شدید غصے کا اثر دکھا دیتا. وہ کر بھی سکتا ہے, اس نے مارنا تھا, پیٹنا تھا, جو بھی بدلنا تھا, لینا تھا, وہ لے سکتا تھا, لیکن اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا. اسے یہ حدیث یاد آ گئی, اللہ تعالیٰ یاد آ گیا اور اپنے اس شدید غصے کو ٹھنڈا کر کے رک گیا. کیا ملے گا اسے قیامت کے دن؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ اس پہ صرف راضی نہیں ہوگا, اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا. والجزاء من جنس العمل, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. اس دنیا میں دل آگ کا گولا بن چکا تھا, شدید غیظ شدید غصہ تھا, اللہ کے لیے اسے بجھا دیا, بدلہ نہیں لیا, رک گیا, اپنے مسلم بھائی کو تکلیف نہیں دی. اگرچہ اس نے تکلیف دی ہے اسے, لیکن اپنے آپ کو روکا, اللہ کے لیے روکا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا. ساتویں نمبر پہ, آٹھویں نمبر پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ سب احب الاعمال الی اللہ, اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ عمل اعمال کی بات کر رہا ہوں. ومن مشى مع اخيه المسلم, اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر جاتا ہے, فی حاجت ہی, اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے. دیکھیں پہلے بھی گزر گیا, اب دوسری مرتبہ پھر آپ سلم فرما رہے ہیں اسی ایک حدیث میں. اس کے ساتھ چلا, مسلمان بھائی کی کوئی حاجت ہے, کوئی تکلیف ہے, اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے, اس حاجت کو دور کرنے کے لیے, اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کے گیا. حتی اثبت لہ, یہاں تک کہ اس نے اس کی اس حاجت کو پورا کر دیا, ثابت کر دیا. اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم عطا فرمائے گا جس دن پاؤں پھسلتے رہیں گے. قیامت کے دن حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم عطا فرمائے گا. قبر میں سوال کے وقت اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم عطا فرمائے گا. کتنی بڑی سعادت ہے, کتنا بڑا پہاڑ کھودا ہے. عمل کیا کیا ہے؟ بچہ بیمار تھا, اپنی گاڑی میں اٹھا کے اس بچے کو میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا, اس کا علاج کرا کے واپس چھوڑ دیا. اتنا سا عمل کیا, لیکن کس کے لیے کیا؟ لوگوں کے لیے اگر کیا ہے, جیسے آخر میں بتاؤں گا میں, تو کچھ نہیں ملنے والا نہیں ہے. اللہ کے لیے کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدَ الْعَمَلِ. چلو عمل تو سارے کر لیے ہیں, لیکن اب ایسی مصیبتیں ہیں جو ان اعمال کو اکارت کر دیتی ہیں. جو ابھی جتنی بھی اچھے عمل کیے, جتنا ابھی تک ہم نے ذکر کیا ہے اس پیاری حدیث میں بعض ایسے اعمال ہیں جو ان اعمال کو ختم کر دیتے ہیں. مدد تو کیا آپ نے مسلمان بھائی کی, ساتھ بھی گئے, جدوجہد بھی کی ہے, لیکن واپس ہے خالی ہاتھ. ان سارے جتنے بھی خیر میں نے بتائے ہیں آپ اس حدیث میں ان سے محروم. ارے کیا ہوا, کہاں پر غلطی ہوئی, آئیے دیکھتے ہیں کون سی غلطی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدَ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ. بد اخلاقی, سخت مزاجی عمل کو ایسے اکارت کر دیتی ہے, فاسد کر دیتی ہے, جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد اور اکارت کر دیتا ہے. شہد میں سرکہ ڈال لیں, نہ سرکہ رہے گا نہ شہد رہے گی. شہد خراب ہو جائے گا اور سرکہ باقی نہ رہے گا. اور جس عمل کے ساتھ بد اخلاقی شامل ہو جائے, مسلمان بھائی کو آپ نے مدد تو کی ہے لیکن جس اس کو سنا کے بھی آئے ہو, اپنے منت بھی احسان بھی جتلا کے آئے ہو, خالی ہاتھ آئے ہو, یہ عمل تو کیا. ایک تو یہ عمل ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس عمل میں فوراً اگر آپ نے کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو آپ کا وہ عمل تو ہو گیا, اس کو تو فائدہ مل گیا آپ کو مسلمان بھائی کو, لیکن اس کے نفع بخش ہو گیا آپ کے لیے. خالی ہاتھ آئے اور شاء اللہ کی ناراضگی بھی ساتھ لے کے آئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے مومنوں, اے ایمان والو, اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو, باطل نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں ہم سب نے یہ سنا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کس طریقے سے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے اعمال اگر ہم سب مل کے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اپنے مسلمان بھائی کو مدد کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کریں اگر, تو واللہ خیر ہی خیر ہے. لیکن اس میں دو چیزیں آپ یاد رکھ لیں اس پوری احادیث میں, جو اس حدیث میں جس کا ذکر نہیں ہے لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. دو چیزیں یاد رکھیں, یعنی یہاں پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اشارہ کیا ہے, اب اشارہ کی مزید وضاحت میں کرتا ہوں. نمبر ایک, جتنی بھی آپ نے یہ سارے اعمال کیے ہیں اگر آپ ان اعمال کو برقرار رکھنا چاہتے ہو اور آپ کے نام اعمال میں یہ چیزیں ثابت ہو جائیں, تو ہر اس چیز سے بچو جو آپ اس عمل کو اکارت کرتے ضائع کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ فوراً اس وقت آپ نے کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا, آپ کا یہ خیر ختم ہو گیا, یہ عمل ضائع ہو گیا. اس سے بڑھ کر میرے بھائیو, اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں لوگوں کے لیے, لوگوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے, آپ نے پڑوسی مدد تو کی ہے تاکہ یہ پڑوسی کہے, یہ لوگ کہیں ارے بڑا مددگار ہے, بڑا اچھا مسلمان ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں, معاشرے میں آپ کا نام ہو, اس لیے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اسے ریاکاری کہتے ہیں اور ریاکار کا عمل اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف وخاف علیکم الشرک الاصغر, سب سے زیادہ مجھ ڈر ہے تم لوگوں پر, صحابہ کرام کی جماعت پر, اولیاؤں کے سرداروں پر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ الشرک الاصغر, چھوٹے شرک کا ڈر ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ کیا ہے شرک اصغر؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا, ریاکاری. ریاکاری اگر نماز میں شامل ہو جائے, نماز آپ نے خوبصورت کر دی لوگوں کے لیے تاکہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے, نماز ضائع ہو گئی. صدقات اور خیرات دیے, روزے رکھے اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا روزے دار ہے, بڑا روزے رکھنے والا ہے, بڑا عبادت گزار ہے, بڑا تہجد گزار ہے, بڑا سخی ہے. قیامت کے دن نام اعمال صاف ہوگا, خالی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آپ جو چاہتے تھے مل گیا, اس کے علاوہ آپ نے کچھ چاہا ہی نہیں. تو ریاکاری عمل کو, اس عمل کو ضائع کر دیتے جس کے ساتھ یہ ریاکاری مل جائے. اور اس سے بڑھ کر جو بڑی, سب سے بڑی مصیبت ہے, جو سارے کے سارے اعمال ایک وقت میں ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہے, اکارت کر دیتی ہے, الشرك الأكبر شرك. الله تعالى فرمات لئن أشركت لا يحبطن عملك. أي مرة بيعرف يغمر صلى الله عليه وسلم أجر تو بشرك كري ما تري بالسارع عمل أكارت كرده. أجر شرك الله كي بيعرف يغمر صلى الله عليه وسلم كهان شرك كرنا كر ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. وحی سے پہلے بھی شرک سے نفرت کرنے والے تھے, پاک دل تھے, پاک دل کے مالک تھے. لیکن ہمارے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی غلطی سے شرک نہ کر بیٹھنا. اگر شرک نبی سے بھی ہو جاتا اس کی نبوت بھی اکارت ہو جاتی, اس کا عمل بھی اکارت ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا, وہ نازل ایسا کبھی ہوگا تو ہمارے اعمال, ہماری نمازیں, روزے, زکات, حج, بعض لوگ 40-40 سالوں سے پہلے صف میں نماز پڑھنے والے ہیں اور 30-30 حج کیے ہوئے ہیں, لیکن مزاروں میں اور میلوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں. غیر اللہ کو پکارنے میں, غیر اللہ سے مدد مانگنے میں, درباروں پر لنگر چلانے میں, صدقات اور خیرات اور بکرے ذبح کر قربانیوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں. یوں کبھی کوئی حصہ کوئی شیئر ہوتا ہے, سارے کا سارا عمل اکارت ہو گیا. عبادات بھی اور یہ خوبصورت اعمال بھی. بعض لوگ بڑے مددگار ہیں لوگوں کے, بڑے بڑے خیراتے ادارے چلاتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں, کوئی بھی نیک عمل کا بدلہ ان کو ملنے والا نہیں ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, کوئی عمل کام نہیں آئے گا. آئے دیکھتے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین کس طریقے سے انہوں نے اپنا وقت گزارا. اور کیسے وہ عمل کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں چار ایسے لوگ ہیں جن کی اچھائی کے بدلہ میں دے نہیں سکتا, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اچھائی کے بدلہ دے دے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کو ان کی اس اچھائی کے بدلہ دے گا جو انہوں نے مجھ سے کی ہے. میں ان کی اس اچھائی کے بدلہ اس دنیا میں دینے سے قاصر ہوں. یہ کون سے چار لوگ ہیں ذرا غور کریں. پہلا وہ شخص جو مجھے ملتے ہی سلام کرنے میں مجھے سبقت لے گیا, جو ہی ملا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس شخص کا بدلہ اس دنیا میں نہیں دے سکتا. سلام کی کیا حیثیت ہے ہمارے یہاں؟ سلام دیا لینے کو فرق پڑتا ہے ہمیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا جو مجھے ملتا ہے اور سلام کرنے میں پہل کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام دعا ہے, جانتے ہیں سلامتی کی دعا, کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی کو سلامتی اور اپنے امن و امان اور اپنے حفظ میں رکھنا, میرے اس مسلمان بھائی کو ہر مشکل سے, ہر پریشانی سے دور فرما, میرے مسلمان بھائی کی حفاظت فرما. دو لفظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی, اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ شخص پر نازل فرما. اس سے بڑا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے آپ کا جو ملتے آپ کی اتنی بڑی دعائیں کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا وہ شخص جب میں کسی مجلس میں داخل ہوا مجھے جگہ نہیں ملی تو اس نے تھوڑا سا ہٹ کے میرے لیے جگہ بنا دی اور مجھے رنجش سے اور پریشانی سے دور کر دیا, مجھے پریشانی سے بچا دیا. امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا, حرج ہوتا ہے نا, آپ کی مجلس میں جاتے ہیں اور آپ کھڑے جگہ نہیں بیٹھنے کی. بعض لوگ یوں دو تین لوگوں کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے, کھلے کھلے کہتے ہیں کھلے ڈھلے بیٹھتے ہیں اور آپ بیچارے انتظار کر رہے ہوتے, دیکھ رہے ہوتے دائیں بائیں کہیں پہ کوئی جگہ مل جائے. اب آ بھی گئے واپس جاتے شرمندگی ہے, کھڑے رہتے پھر بھی شرمندگی ہے, سب یوں دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف, دیکھ آپ کی شکل کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ کھڑا کیوں ہے؟ امبیرسمنٹ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہتے وہ شخص جو میرے لیے جگہ بنا دے ایسی صورت میں, میں اس کا بدلہ دن میں نہیں دے سکتا, اللہ تعالیٰ اس کے جزا دے. تیسرے سے بڑھ کر دیکھیں ذرا, تیسرا وہ شخص جس نے اپنے دونوں پاؤں گرد آلود کر دیے میری مدد کے لیے, میری مدد کے لیے نکلا اور میرا ساتھ دیا پھر واپس چلا گیا, یعنی اس کے قدموں پر دھول لگی میری وجہ سے, میرے لیے, اسے میری مدد کے لیے یہ کام کیا اور میری حاجت بھی پوری ہوئی اس شخص کی وجہ سے. چوتھے کے بارے میں فرماتے ہیں, یہ سب سے بڑا بندہ ہے, فرماتے ہیں ورجل لا اقدر ان اکافئہ بشیء ولکن اللہ سیکافئہ. یہ چوتھا شخص جو ہے, اللہ تعالی ہی اس شخص کا عظیم بدلہ دے گا, میں اس کا بدلہ اس دنیا میں نہیں دے سکتا, یعنی ان تینوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے یہ شخص. ورجل نزلت به مصیبة فظل مهموما مغموما على من یوقعها قال فاختارني من بين خلق الله فهذا ما اطيق ان اكافئه. ایک شخص کو کوئی مصیبت آئی, بہت پریشان ہوا, بڑی غم اور ہم کی حالت تھی, کرب میں تھا, اس نے دائیں بائیں دیکھا اور سوچا کہ میں کس کے پاس جاؤں مدد کے لیے, اور اس شخص نے اللہ تعالی کی ساری مخلوق میں سے مجھے چنا, میرے پاس آیا, مجھ سے مدد طلب کی اور میں نے اس کی مدد کر دی. یہ وہ شخص جس کے میں کبھی بھی اس احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا, یہ وہ شخص ہے جو جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ اور علم اور سمجھ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین, ہمارے پاس اگر کوئی شخص ہے نا تو ہماری حالت بدل جاتی ہے, یوں ہاتھ کانپتے ہیں, پاؤں لرزتے ہیں, دبی دبی زبان میں بات کرتے ہیں. فرماتے کہ میں اس شخص کا بدلہ دنیا میں دے نہیں سکتا جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر میرے پاس آتے مدد طلب کرنے کے لیے. سبحان اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا, یہ عام لوگ نہیں ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں, اولیاؤں کے سردار ہیں, بہترین سے بہترین زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں. اور ہمیں بھی یہ حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے راستے کو اختیار کرنا ہے, ان کے منہج کو اپنانا ہے, ان کے عقیدوں کو اپنانا ہے. صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا, ان کا منہج کیا تھا, ہمارا منہج بھی ویسا ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ بھی ویسا ہونا چاہیے. جب ہمارا عقیدہ اور منہج ویسے ہو جائے گا, واللہ میرے ہمارا اعمال بھی ویسے ہو جائیں گے. ہمارے اعمال کیوں کمزور ہیں, ہم کیوں سست ہیں, ہم سے عمل کیوں نہیں ہوتے, ہمارے دل کیوں تنگ ہو جاتے ہیں جب کوئی مدد کے لیے آتا ہے, یا کوئی ہم سوچتے کہ کسی کو مدد ہے اپنا رخ کیوں موڑ لیتے ہیں, ہمارا دل کیوں نہیں دھڑکتا جب راستے میں گزرتے ہوئے ایک گاڑی کھڑی ہے, اس میں فیملی بیٹھی ہے, وہ محتاج ہے, ہو سکتے کہ آپ تھوڑے سے مدد سے ان کا کام بن جائے, آپ کے پانچ منٹ ضائع ہوں گے اور اس کے پانچ گھنٹے بچ جائیں گے. آپ کیا مطلب بیچارہ کب سے کھڑا ہوا ہے, اس کے جیب میں پیسے ہے کہ نہیں ہے, اس کے پاس ٹیلی فون ہے یا نہیں ہے, اس میں بیلنس ہے یا نہیں ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ شیطان کا محض بہکاوا ہے. اگر اس کے پاس موبائل ہوگا, اس نے فون کر دیا ہوگا, اس نے پاس پیسے ہوں گے, ٹیکسی پہ چلا جائے گا, یہ شیطان کے بہکاوے ہیں سارے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, اس کے پاس سب کچھ بھی ہو, آپ گاڑی سے اتر کے پوچھ لیا آپ نے, اس نے کہہ دیا جزاک اللہ خیرا, واللہ یہ بھی کافی ہے آپ کے لیے. ہم دل کیوں نہیں دھڑکتے, سست کیوں ہیں؟ کیونکہ دل کے اندر خرابی ہے, دل پر پردے ہیں, نافرمانی کے پردے ہیں، اس سے بڑھ کر بدعات کے پردے ہیں، اس سے بڑھ کر شرک کے پردے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ہمارے دل جب تک صاف نہیں ہوتے، پاک نہیں ہوتے شرک بدعات اور خرافات سے، ہمارے عمل اچھے نہیں ہو سکتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دل میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، جب تک وہ ناکارا رہتا ہے تو پورا جسم ناکارا رہتا ہے. ہم اپنے جسم سے اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دل میں خرابی ہے. اس دل کی خرابی کو دور کرنا ہے تو علم سے دور ہوگا، اور بنیادی علم ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے، اور عقیدے کا علم سب سے بنیادی علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدُوا. اگر تم لوگوں نے، اگر ان لوگوں نے ایمان لے کے ویسے جیسے کہ آپ لوگوں نے ایمان لے کے آئے ہو، تو پھر یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ترازو دیا ہے جس پہ ہم تول سکتے ہیں حق اور باطل کو. یہ ترازو ہے صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا عقیدہ اور منہج. جس کا عقیدہ صحابہ کرام جیسا عقیدہ ہے تو وہ خیر میں ہے، اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے، ان کا عقیدہ صحابہ کرام عقیدہ جیسا ہے، ان کا منہج درست ہے. سبیل المؤمنین ہے یہ. اور جن کا ایمان، جن کا عقیدہ اپنی مرضی سے ہے، اپنی عقل کی بنیاد پہ ہے، یا خواب یا وجد یا کشف کی بنیاد پہ ہے، یا کسی امام کی ایجاد کردہ عقیدہ ہے، واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. وہ جتنے بھی اچھے عمل کرتا رہے، اس کو اس عمل کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. ہدایت کو تعالیٰ جوڑ دیا ہے. ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے اس دنیا میں وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ، جن کا ایمان صحابہ کرام کا عقیدہ جیسا ہے، ایمان جیسا ہے. آج ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر یہ کردار پیدا کریں، یہ تڑپ پیدا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جب ایمان مضبوط ہوگا تو واللہ اس جسم سے بھی آپ احسان کر سکیں گے. یہ تمغہ ہے ان نراک ابن المحسنین، یہی شخص دیتا ہے. جو شخص آپ کے پاس چل کے آتا ہے، آپ سے مدد طلب کرتا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ شخص آپ کے لیے دعا کرتا ہے، وہ آپ کے پاس اس لیے چل کے آیا ہے کہ آپ کے سینے پر، چھاتی پر یہ تمغہ دے کے آیا ہے، اس کو لکھا ہے ان نراک ابن المحسنین، آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں. حقیقت اس شخص نے آپ کو یہ تمغہ دیا ہے، اور ہر اس محتاج نے، ہر اس شخص نے جو مدد کا منتظر ہے، جب آپ کے پاس چل کے آتا ہے تو اس نے آپ کی یہ، آپ کو یہاں پر بلند درجہ پر دیکھا ہے کہ آپ اتنے عظیم انسان ہیں، آپ مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کے پاس وہ چل کے آیا ہے اور آپ کو اس تمغے سے نوازا ہے. ان نراک ابن المحسنین جانتے ہیں. یہ آیت کریمہ سورۃ یوسف میں سے میں نے کوٹ کی ہے، اور اللہ تعالی پانچ مرتبہ اس ایک سورت میں اپنے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ محسنین میں سے ہیں، محسنین میں سے ہیں، محسنین میں سے ہیں. ان نراک ابن المحسنین، کتنی لوگ ہیں جو اپنے دل سے، زبان سے نہیں کہتے، دل سے کہتے ہیں کہ آپ ہم محسنین میں سے لگ رہے ہیں، آپ احسان کرنے والوں میں سے ہمیں لگ رہے ہیں، آپ ضرور احسان کرنے والے ہیں. آپ کے پاس آتے ہیں لیکن آپ اسے دھتکار دیتے ہیں، کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، مدد نہیں کرتے. میں اس کی بات نہیں کر رہا جو نہیں کر سکتا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کر سکتا ہے اور کرتا نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے. میں عاجز کی بات نہیں کر رہا، میں اس مستطیع کی بات کر رہا ہوں، قادر کی بات کر رہا ہوں، جس کے پاس ہے کچھ دینے کو، جو جا بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، اور صحیح اچھی سفارش بھی کر سکتا ہے، خیر میں آپ اس مصیبت سے نکال بھی سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے. تو اس نے اس شخص کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جو آپ کے پاس چل کے آیا اور آپ کو یہ تمغہ دیا ان نراک ابن المحسنین. وہ یاد رکھیں جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے نا احسان والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پوری زندگی میں ایسی آسانی پیدا کرے گا جہاں تک آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں, مصیبتیں ہمیں بھی گھیر لیتی ہیں, لیکن جو احسان کرنے والے ہیں مصیبت آتی ضرور ہے, لیکن پریشانی بھی لاحق ہوتی تھوڑی سی, لیکن اس سے پہلے کہ وہ مصیبت آئے اور کوئی نقصان پہنچائے کہاں سے دور ہوتی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ اس احسان کا بدلہ ہے جو آپ نے کسی حاجت مند پر کر کے اللہ کے لیے اس کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی خاص انعام اور احسان سے, اپنی رحمت سے آپ کی مدد کر کے آپ کو اس مصیبت کو ٹال دیا. اِنَّ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. آسان راستہ آج اگر ہماری زندگی میں مشکل راستے ہیں اور مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ ہمارے بدعمالیاں ہیں, یہ ہمارے اپنے کردار ہیں. آج ہم اپنے آپ کو درست کر لیں, اپنا راستہ سیدھا کر لیں, احسان کے راستے کو اپنا لیں, اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے بن جائیں, احب الاعمال الی اللہ کرنے والے بن جائیں, انشاءاللہ واللہ یہ راستے زندگی کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا, دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ خیر بھی دے گا اور احسان کرنے والوں میں شامل کر دے گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ احسان کرنے شامل کر دیا تو وہ اس دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. کیونکہ دین کے تین مرتبے ہیں, اسلام کا مرتبہ ہے سب سے پہلے, اس سے بلند ایمان کا مرتبہ ہے, سب سے بلند احسان کا مرتبہ ہے. اگر آپ اس دنیا میں اس مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے, فضل و کرم سے, تو پھر نہ دنیا میں آپ سے کوئی بہتر ہوگا اور نہ آخرت میں آپ جیسا کوئی شخص ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ایک سوال ہے, السلام, دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے, یہاں کی مقیم عورت اگر عمرے کرنے کی نیت سے مکہ گئی اور اسے حیض شروع ہو گیا تو اس حالت میں کیا کرنا ہوگا؟ حرم میں 7 دن رکنا پڑے گا یا پھر گھر جا کر صاف ہونے پر دوبارہ جا کر عمرہ کر سکتی ہے؟ یاد رکھیں, شاید پہلے بھی اس کا میں جواب دے چکا ہوں, یہ قاعدہ یاد رکھیں, جس نے عمرے کی نیت کر لی, مرد ہو یا عورت ہو, اور نیت کرتے ہوئے اس نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر مجھے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے, فَإِنْ حَبَسَنِ حَابِسْ فَمَحَلِّ حَيْثُ حَبَسْتَنِي. یہ شرط اس عمرہ کی نیت کے ساتھ, یعنی لبیک اللہم عمرہ کہہ دیں, اس کے بعد پھر یہ کہہ دیں, فَإِنْ حَبَسَنِ حَابِسْ فَمَحَلِّ حَيْثُ حَبَسْتَنِي, اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں, اگر کوئی رکاوٹ پیش آئے تو میری نیت اس رکاوٹ تک, یہ شرط ڈال دی ہے. پھر اگر کوئی رکاوٹ آ گئی, چاہے وہ حیض کا خون عورتوں کے لیے یا کوئی اور مشکل پیش آ جائے, رکاوٹ آ جائے آپ کو جو عمرے سے جسے روک دیا ہے, تو پھر آپ فوراً احرام سے حلال ہو سکتے ہیں بغیر دم کے, کوئی دم نہیں ہوگا. اور اگر یہ شرط نہیں رکھی اور عورت نے یا مرد نے کوئی احرام باندھا ہے اور وہ عمرے کے لیے گئی ہیں یا حج کے لیے گئی ہیں اور پھر عورت کو حیض کا خون جاری ہو گیا, تو عورت اپنے احرام میں باقی رہے, اگر وہ عمرے کے لیے گئی ہیں 7 دن کا حیض کا خون جاری رہے تو اس کی عادت ایسی ہے, تو وہ واپس اپنے گھر میں آ سکتی ہے, اس پر لازم نہیں کہ وہ مکہ میں رہے 7 دن, واپس جدہ آ سکتی ہیں, وہ 7 دن رہ سکتی ہیں, لیکن اپنے احرام میں باقی رہیں گی, وہ سر کے بال نہیں کاٹیں گی, ناخن نہیں تراشے گی اور محظورات الاحرام سے دور رہے گی, وہ ابھی بھی اپنے احرام میں باقی ہے. حیض کے خون سے احرام کا خاتمہ نہیں ہوتا, احرام باقی رہتا ہے. احرام اس نیت کو کہتے ہیں. عورت کو خاص کپڑے نہیں پہنتی, کسی بھی شرعی صاف ستھرے کپڑوں میں, پاک کپڑوں میں وہ نیت کر سکتی ہے, تو عورت کا جو ہے کیونکہ خاص کپڑے نہیں ہوتے تو وہ کپڑے بھی بدل سکتے اپنے گھر میں, غسل بھی کر سکتی ہے, لیکن باقی احرام اس کا باقی رہے گا. جب وہ پاک ہو جائے وہ غسل کر لے, پھر اسی نیت سے, دوبارہ نیت نہیں کرنی, اس نیت سے وہ دوبارہ مکہ جا کر عمرہ کر سکتی ہے, وہ مکہ میں بھی رہ سکتی ہے, وہ واپس اپنے گھر جدہ میں بھی آ سکتی ہے, لیکن اس کا احرام باقی رہے گا. اور پاک ہونے کے بعد جب تک وہ, یعنی فوراً عمرہ کر لے, جب تک عمرہ نہیں کرتے اپنے خاوند پر وہ حرام ہے, کیونکہ ابھی وہ احرام میں باقی ہے. دوسرا سوال, کذب اور کفر میں کیا فرق ہے؟ ایک تو جھٹلانا اور دوسرے کا انکار کرنا ہے. پھر انگلش میں دونوں کو مطلب ایک ہی ہے, وضاحت کیجیے. کفر کا لفظ عربی, جو کفر کا معنی جو ہے لفظی معنی ہے جھٹلانا، کفر لفظی معنی سے ستر کو بھی کہتے ہیں، یعنی اوڑ میں رکھنا، پردے میں رکھنا، یا کسی چیز کو کور کرنا. اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے کسی چیز جھٹلانا، آپ جھٹلا دیتے کسی چیز کو، یعنی لفظی معنی کے اعتبار سے کفر کیا. تو فلان کافر ہے یعنی جھٹلانے والا ہے، کس چیز کو؟ اللہ کے دین کو جھٹلانے والا ہے، قرآن مجید کو جھٹلانے والا ہے، تو اس کو کفر کہتے ہیں. تو دونوں میں یہ نسبت ہے، کفر اور جھوٹ. یعنی جھوٹا انسان کافر نہیں ہے، بس یہ نہ سمجھیں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جھٹلانا کفر ہے تو جھوٹ بولنے والا بھی کافر ہے. نہیں، جھوٹ بولنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے، لیکن دین کو جھٹلانا، قرآن کو جھٹلانا یہ کفر ہے. اللہ اعلم.